بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین، باخبر سیاسی حلقوں کو یہ بات تو بہت ہی عرصے سے، یا یوں کہا جائے کہ ایک دو عرصے قبل سے معلوم تھی کہ سعودی عرب اور صہیونی حکومت کے درمیان تعلقات خفیہ طریقے سے موجود ہیں، اور مختلف شعبوں میں وہ خفیہ طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اس کے بعد جب سن 2006 میں لبنان پر غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کا آغاز ہوا اور 33 روزہ جنگ چلی، تو اس وقت یہ تعلقات اور کھل کر سامنے آئے. اس کے بعد غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی 22 روزہ جنگ، پھر 8 روزہ جنگ، اور پھر گزشتہ برس 50 روزہ جنگ میں بھی ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا کہ غاصب صہیونی حکومت اگر غزہ کے نیت تھے بے گناہ اور معصوم شہریوں کو خاک و خون میں غلطاں کر رہی ہے، تو اس کے پیچھے امریکہ کی کھلی حمایت اور سعودی عرب کی بھی خاموش حمایت حاصل ہے. لیکن پچھلے دنوں واشنگٹن میں یہ تعلقات کھل کر سامنے آ گئے جب انور ماجد عشقی، اور جو کہ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کے ایک اہم عہدیدار ہیں، اور اسی طرح اسرائیل کی وزارت خارجہ کے ایک اور اہم عہدیدار ڈوری گولڈ نے واشنگٹن میں ایک دوسرے سے ملاقات کی اور اپنے تعلقات کا کھل کر اظہار کیا. یہ خبر ایسی سامنے آئی کہ سعودی حکام نے اس خبر کی تردید کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی، اور نہ ہی انہیں اس خبر کو چھپانے میں کسی طرح کا آہر محسوس ہوا. تو بہرحال ایسا لگا کہ گویا سعودی عرب کے حکام یہ چاہتے تھے کہ اب ہم اپنے تعلقات کو جو غاصب صہیونی حکومت یا اسرائیل کے ساتھ ہیں اس کو برملا کر دیں اور دنیا کے سامنے اسے آشکارا کر دیں. شام کا بحران مارچ 2011 سے جاری ہے، عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے، یمن میں اس وقت سعودی عرب جس طرح سے جارحیت کا ارتکاب کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے جس طرح سے امریکہ اور سعودی حکومت کے لیے امریکہ اور اسرائیل کی حمایت حاصل ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بات اب جب کہ صہیونی اور سعودی حکام کے درمیان کھل کر ملاقاتیں ہونے لگی ہیں اور کیمروں کے سامنے ہونے لگی ہیں، تو اب یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی. بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ خفیہ تعلقات کیوں تھے، اور سعودی عرب اپنے اس تعلقات کو کیوں خفیہ رکھنا چاہتا تھا، اور اب اس نے اپنے ان تعلقات کو کیوں برملا کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، ایک. اور دوسرے یہ کہ سعودی عرب اور اسرائیل میں وہ کیا مماثلت ہے جو عالم اسلام کے خلاف یہ دونوں ایک ہو گئے ہیں، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، چاہے وہ یمن کا مسئلہ ہو، چاہے وہ غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں فرنٹ لائن اسٹیٹ شام کا معاملہ ہو. سوال یہ ہے کہ عالم اسلام کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل اور اس کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ اور جیسے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں، مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
گزشتہ دنوں عالمی میڈیا میں تواتر کے ساتھ سعودی حکومت اور اسرائیل کے درمیان خفیہ رابطوں کی خبریں شائع ہوئی ہیں. نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق ریڈیو فرانس نے اپنی ایک مختصر رپورٹ میں بتایا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان پچھلے 18 ماہ سے خفیہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، اور دونوں کے نمائندوں نے واشنگٹن میں ہونے والے ایک اجلاس کے دوران خود ہی ان رابطوں کا اعلان بھی کیا ہے. اس رپورٹ کے مطابق واشنگٹن میں کئی گھنٹے کے مذاکرات کے بعد پہلی بار سعودی عرب اور اسرائیل کے نمائندوں نے، جن میں ایک سابق سعودی جنرل اور دوسرا سابق اسرائیلی سفارتکار تھا، محتاط مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا اور تصویریں کھنچوائیں اور اپنے رابطوں کا باضابطہ اعلان بھی کیا. عرب دنیا کے ایک بڑے اخبار روزنامہ رائل یوم نے اس ملاقات کی مزید تفصیلات شائع کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ملاقات شہزادہ فیصل کے سابق مشیر ڈاکٹر انور عشقی اور بنیامین نتن یاہو کے اہم ترین مشیر دوری گولڈ کے درمیان انجام پائی۔ واشنگٹن میں ہونے والی اس ملاقات کا اسرائیلی اخبارات میں کافی چرچا رہا اور اسے اسرائیل سعودی عرب تعلقات میں اہم پیش رفت قرار دیا گیا۔ تاہم سعودی عرب سمیت خلیج فارس کے کسی بھی عرب ملک کے ذرائع ابلاغ اور اخبارات نے اسے شائع نہیں کیا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ ڈاکٹر عشقی نے قطر میں جمہوریت کے موضوع پر پچھلے ماہ ہونے والی ایک کانفرنس کے دوران اسرائیلی اخبار یدیوت آہرونوت کو ایک خصوصی انٹرویو بھی دیا۔ انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں اسرائیل کے وزیر اعظم سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سعودی عرب کے امن منصوبے کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا جائے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ شاہ سلمان بھی ذاتی طور پر اس منصوبے کے حامی ہیں۔ ڈاکٹر انور عشقی نے جو جدہ میں قائم مڈل ایسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سربراہ بھی ہیں اس ملاقات کو اتفاقیہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دوری گولڈ کے ساتھ یہ ملاقات اسرائیلی عہدیدار کی حیثیت سے نہیں بلکہ یروشلم ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سربراہ کی حیثیت سے کی ہے۔ انہوں نے اسرائیلی اخبار کو خصوصی انٹرویو دینے کی بھی تردید کی اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے یہ انٹرویو ایک ڈینش اخبار کو دیا تھا جس نے بقول ان کے بغیر اجازت کے اسے اسرائیلی اخبار کے حوالے کر دیا۔ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان یہ کوئی پہلا رابطہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے عالمی میڈیا میں سعودی عرب کی سرکاری ایئر لائن کے ایک طیارے کی تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ پر اترنے کی خبریں شائع ہو چکی ہیں اور سعودی حکام بھی پرتگالی کمپنی پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے سعودی طیارے کی اسرائیل میں لینڈنگ کی تصدیق کر چکے ہیں۔ سیاسی ماہرین کے مطابق خطے کی صورتحال خاص طور سے شام، عراق اور یمن کے حوالے سے سعودی عرب اور اسرائیل کی پالیسیوں کے درمیان پائے جانے والی ہم آہنگی اور مشترکہ نکات کے پیش نظر ریاض اور تل ابیب کے درمیان رابطوں کا منظر عام پر آ جانا کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔
جی ہاں، ریاض اور تل ابیب کے درمیان تعلقات کا منظر عام پر آ جانا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں عرض کیا کہ یہ تعلقات آج کے نہیں بلکہ برسوں سے جاری ہیں اور لبنان پر 33 روزہ جنگ اور جارحیت کے دوران یہ تعلقات کافی حد تک آشکارا اور کھل کر سامنے آ چکے تھے۔ بہرحال اس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنے کے لیے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب ہادی بیگی صاحب کو۔ ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے عالمی امور کے ماہر اور سینئر صحافی جناب اعجاز احمد صاحب، اور ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے سینئر تجزیہ نگار جناب جلیل مہدی صاحب۔ آغاز کرتے ہیں یہاں تہران میں موجود مہمان جناب ہادی بیگی صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔ جی ہادی بیگی صاحب، میں ایک مختصر سی تاریخ جاننا چاہوں گا آپ سے سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منم خدمت شما و بینندگان این برنامه سلام عرض می‌کنم۔
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اور
عربستان در کنار بخش زیادی از کشورهای جهان اسلام هنوز موقعیت اسرائیل رو به رسمیت نشناخته۔
دیکھیے، اس وقت عالم اسلام کے کسی بھی ملک نے اسرائیل کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے، اور سعودی عرب کا جو کردار اس حوالے سے ہے وہ بہت زیادہ اب تک احتیاط کے ساتھ وہ کام لیتے رہے ہیں، کیونکہ ان کو کچھ مشکلات اور کچھ تشویش اس حوالے سے لاحق ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عالم اسلام کی رائے عامہ اس بات کے بالکل اس بات کو قبول نہیں کرے گی کہ سعودی عرب جیسے ملک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہوں، لہٰذا وہ اس طرح کے تعلقات جو ہیں ان کو خفیہ رکھ کر اپنی جو عالم اسلام میں اپنی پوزیشن ہے وہ اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے، وہاں حرمین شریفین ہے، وہاں ایک عالم اسلام ایک خاص نگاہ سے اس علاقے کو دیکھتی ہے۔ ایک اندرونی جو مشکل ہے وہ بھی ہے، کیونکہ بات سعودی عرب چاہے وہ اپنی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو آشکارا کرے یا نہ کرے، بہرحال سعودی عرب کے عوام اس بات کو قبول نہیں کریں گے۔ ان کی نظر میں اسرائیل اور امریکہ البتہ یکساں ہیں، جو ملاقات نیو یارک میں ہوئی ہے، یہ جو دو افراد نے ملاقات کی ہے یہ کوئی سرکاری عہدیدار تو بہرحال نہیں تھے، چاہے اسرائیلی ہو چاہے سعودی ہو، یہ اس احتیاط کی نشاندہی کرتے ہیں جو سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے روا رکھے ہوئے ہیں۔ البتہ یہ چونکہ ان کے اہداف ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے ہیں، یہ
چلتے ہیں اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں سینئر صحافی جناب اعجاز احمد صاحب۔ السلام علیکم جناب اعجاز احمد صاحب، اطلاعات یہ ہیں جیسا کہ آپ نے ہمارے انٹرو میں بھی سنا کہ پچھلے 18 مہینے سے مسلسل خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں واشنگٹن میں اور دوسری جگہوں پر اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان، کیا ضرورت پیش آ گئی اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کو خفیہ مذاکرات کی، جبکہ دنیا جانتی ہے اور سعودی عرب کے عوام بھی جانتے ہیں، عالم اسلام بھی جانتا ہے کہ عالم اسلام کا اگر سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو وہ اسرائیل ہے۔
جی ارے بس، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرق وسطی کی جو صورتحال ہے اس میں شاید سعودی حکومت جو ہے وہ پریگمیٹک، جو انگریزی کا ایک لفظ ہے جس میں جسے اردو میں عملیت پسندی کہتے ہیں، عملیت پسندی کا راستہ شاید اختیار کرنا چاہتی ہے، لیکن ابھی یہ بات پوری طرح یہ اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے کہ سعودی حکومت اور اسرائیل کے درمیان کوئی بہت باضابطہ رابطے ہو گئے ہیں یا بہت زیادہ بات آگے بڑھ چکی ہے۔ جس ملاقات کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، اس طرح کی سینکڑوں ملاقاتیں ڈپلومیٹک کمیونٹی میں ہم اسلام آباد میں بھی دیکھتے ہیں، دلی میں بھی دیکھتے ہیں اور دنیا کے دیگر جگہوں پر بھی دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ کہیں اس طرح کی ملاقاتوں کو ڈپلومیسی میں بیک ڈور رابطے بھی سمجھا جاتا ہے، ٹریک ٹو بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے ہمارے پاس پاکستان میں خاص طور پر یا عرب دنیا میں اس طرح کی کنکریٹ اطلاعات موجود نہیں ہیں کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان کوئی بہت باضابطہ تعلقات موجود ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ اس علاقے کی سچویشن کو سمجھتے ہیں، اس خطے کی سچویشن کو سمجھتے ہیں، اسرائیل اس وقت ایک وہاں ایک بھرپور قوت ہے اور پورا عالم اسلام مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ انور سادات نے جب اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اختیار کیا تھا تو اپنے تمام تو شاید نہ لیکن زیادہ تر جو معاملات تھے ان پر انہوں نے امریکہ سے بھی فائدہ حاصل کیا تھا اور اسرائیل کے ساتھ بھی ایک نیگوشیشن کر کے ایک سیٹلمنٹ کی تھی، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل اور مصر کے درمیان ایک امن قائم ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب یہ راستہ اختیار کرنا چاہتا ہو اور ابتدائی طور پر اس بارے میں سعودی حکومت کے اندر کچھ بات چیت چل رہی ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں، ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فلسطین کے مسئلے کا حل اور اسرائیل کے مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے بھی نکل آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے 20-30 سالوں میں، میں نے خود اس پروفیشن میں بھی رہ کر اور ان ایشوز کی رپورٹنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، الٹیمیٹلی فریقین کو حتمی طور پر مذاکرات کی میز پر آنا پڑتا ہے، اور جب مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے تو وہیں سے کچھ نہ کچھ حل نکلتا ہے۔ جی
جی اعجاز صاحب، میں اگلا سوال بھی آپ سے کرنا چاہوں گا، آپ نے کہا کہ مذاکرات سے راستہ نکلتا ہے، آپ دیکھیں کہ 1992 سے اب تک اوسلو معاہدہ جو پہلا ہوا تھا فلسطین کے تعلق سے اور آج تک مسلسل مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن سوائے یہ کہ مسلسل فلسطینی سرزمینوں کو اسرائیلی حکومت ہتھیائے جا رہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ غزہ کی تباہی، فلسطینی علاقوں کی تباہی، فلسطین کے مظلوم عوام کی تباہی۔ آپ نے کہا کہ سعودی عرب مذاکرات ہو رہے ہیں یا واضح طور پر کوئی مذاکرات اس طرح سے ہوئے ہیں کہ ان کی سفارتی طرح سے یا سفارتی سطح پر اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، ٹھیک ہے مذاکرات کی بات اپنی جگہ، لیکن جب ہم اقدامات دیکھتے ہیں، عملی اقدامات، تو ایسا لگتا ہے اور دنیا جانتی ہے کہ جو اقدامات عالم اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اسرائیل کر رہا ہے وہی سعودی عرب کر رہا ہے۔ اگر اسرائیل چاہتا ہے کہ شام میں جو ہے بدامنی ہو تو ظاہر ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہاں بڑے پیمانے پر دہشت گردوں کو بھیج رہا ہے، اسرائیل چاہتا ہے کہ فلسطین جو ہے وہ اس پر پورا اس کا قبضہ ہو جائے، تو جب 22 روزہ جنگ ہوئی غزہ پر اور اس نے آگ و خون کی بارش کر دی غزہ کے نیت عوام پر، تو سعودی عرب نے ایک لفظ، ایک مذمت یہ بیان تک جاری نہیں کیا اسرائیل کے خلاف۔ تو یہ سارے جو اقدامات ہیں، اس سے کیا ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ یہ دونوں کہیں نہ کہیں کوآرڈینیشن اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے آپس میں؟
دیکھیے، سعودی عرب جس خطے میں ہے اس کی اپنی ذمہ داریاں بھی ہیں، کیونکہ سعودی عرب عالم اسلام کا لیڈر تصور اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں تمام مسلمانوں کے فرقہ واریت سے ہٹ کر تمام مسلمانوں کے مذہبی اور مقدس مقامات ہیں، تمام مسلمان وہاں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے سعودی عرب کی ذمہ داری جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں سب سے زیادہ ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ عرب ممالک میں کہیں بھی اور کسی بھی جگہ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی فوج ان کی بہت زیادہ مضبوط ہے۔ یہ حقائق ابھی جب یمن کی صورتحال سامنے آئی ہے تو اس میں بھی یہی حقائق سامنے آئے ہیں۔ سعودی عرب کو اپنے دفاع کے حوالے سے کافی سارے مسائل کا سامنا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ مسئلہ فلسطین جو ہے وہ سینٹر مرکزی نقطہ ہے مشرق وسطی کی صورتحال کا۔ اسرائیل نے خاص طور پر 1970 کے بعد سے بہت زیادہ مظالم ڈھائے ہیں فلسطینیوں پر، وہ فلسطینی جو ہیں وہ نہتے بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، بے گناہ بھی ہیں، لیکن مسلسل اپنا خون بہا رہے ہیں۔ ہم نے صابرہ شتیلہ بھی دیکھا ہے، ہم نے غزہ کی جس لڑائی کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ بھی دیکھی ہے، ہم نے بیروت میں بھی اسرائیل کی بربریت دیکھی ہے، ہم نے اور جگہوں پر بھی اسرائیل کی بربریت دیکھی ہے، لیکن اس بربریت کے نتیجے میں فلسطینی مسلسل جو ہے وہ ظلم کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور عالم اسلام کے جو دیگر ممالک ہیں وہ ان کی حفاظت کرنے میں ناکام ہیں۔ اور یہی جو ناکامی ہے مسلم ممالک کی، خاص طور پر اس خطے کے ممالک کی، یہی اس بات کی کیا تقاضا کرتی ہے کہ سعودی عرب جو اس خطے کا اور عالم اسلام کا لیڈر ہے، یا پاکستان جیسے ممالک، وہ ایک آپس میں پہلے ڈیبیٹ کریں، اور اس کے بعد اگر کوئی رائے قائم کریں، اور اس رائے کو قائم کرنے کے بعد اسرائیل کے ساتھ اگر کوئی مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ کے ذریعے مذاکرات کا کوئی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، تو وہ اس راستے کی جانب ضرور غور کرنا چاہیے۔ فلسطینیوں کی زندگی بالکل ہم اب بھی دیکھتے ہیں کہ بہت اجیرن ہو چکی ہے، فلسطینی دنیا کے مختلف ممالک میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور مسلسل مسائل کا شکار ہیں، یہ بات بالکل درست ہے۔ لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ خطے کی جو صورتحال ہے، خطے کے ارد گرد کے ممالک میں خاص طور پر جو پچھلے چند سالوں سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو وہاں نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بحرین کی جو صورتحال ہے، یمن میں جو صورتحال پیدا ہوئی، اس کے نتیجے میں سعودی عرب کو اپنی سلامتی کے خطرات بھی لاحق ہوئے، اور اگر سعودی عرب اس ساری صورتحال میں اسرائیل کو نیوٹرل نہیں کرتا تو پھر اس کی سلامتی کو جو لاحق خطرات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطہ جو ہے وہ ایک آتش فشاں کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔
بہت شکریہ آپ کا، میں پھر آؤں گا آپ کی خدمت میں۔
پاکستان اور انڈونیشیا اور ملائیشیا جیسے ممالک کو، یا بنگلہ دیش جیسے ممالک کو بھی کودنا پڑ سکتا ہے، اور اس کا نتیجہ دنیا میں قتل و غارت گری کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے مسلم ممالک ہیں ان کو اگر سعودی عرب کے کچھ تعلقات ان سے آگے بڑھے ہیں اور بات اگر کچھ آگے بڑھ رہی ہے تو سعودی حکومت سے بات کرنی چاہیے، اور یہ بات
بہت شکریہ اجازت میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ آغے بیگی شن یہ فرما رہے تھے ابھی کہ سعودی عرب کو اپنی سلامتی کا خطرہ ہے، یمن میں جو صورتحال ہے یا بحرین میں جو صورتحال ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل سے بات چیت کے ذریعے کیا کہتے ہیں علاقے کی صورتحال کو پرامن رکھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یمن کے عوام نے ایک پتھر بھی سعودی عرب کے اوپر پھینکا، یا بحرین کے عوام نے ایک پتھر بھی جو ہے وہ سعودی عرب کے اوپر پھینکا؟ اس کو کس بات سے خوف ہے، اور کس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنی سلامتی کا خطرہ ہے، جیسا کہ ابھی اعجاز احمد صاحب فرما رہے تھے؟ تو کیا اپنی سلامتی کو بچانے کے لیے وہ اسرائیل کی طرف جو ہاتھ بڑھا رہا ہے یہ صحیح ہے؟ اسرائیل سعودی عرب کی سلامتی کی ضمانت بن سکتا ہے؟
واقعیتش این است که اسرائیل هیچ وقت عربستان رو تهدید نکرده، یعنی از اولی که
دیکھیے سعودی عرب کا جہاں تک تعلق ہے, اسرائیل نے کبھی بھی اپنے قیام سے لے کر آج تک سعودی عرب کو دھمکی نہیں دی ہے اور اس کی سلامتی کے لیے خطرے کا اعلان نہیں کیا ہے.
ہم صهیونیستی داشته باشم که نحوه برخورد عربستان هم با رژیم اسرائیل
ہم یہ دیکھیں کہ میں ایک تجزیہ کرنا چاہوں گا, ہم مجموعی طور پر
موضع گیری در قبال رژیم
صهیونیستی اسرائیل کے بارے میں عالم اسلام میں تین طرح کے موقف پائے جاتے ہیں. ایک موقف مزاحمت کا ہے جس میں حزب اللہ, شام اور لبنان ہے, اور یہ واضح ہے کہ یہ لوگ, یہ جو محور ہے یہ اسرائیل کے مد مقابل حرکت کر رہا ہے. بعض دوسرا موقف یہ ہے کہ بعض ممالک کہتے ہیں کہ جو اسرائیل کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کرتے لیکن ان کی جو اسرائیل کے ساتھ ان کے جو مفادات ہیں ان کا ٹکراؤ کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا, لیکن ان کا کوئی موقف اسرائیل کے حوالے سے واضح نہیں ہے کہ ان کا مقصد جو ہے وہ سرزمین فلسطین کی آزادی ہو. وہ اسی بات کو کہتے ہیں کہ وہ اسی کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ اسرائیل کے بارے میں, فلسطین کے سرزمین فلسطین کی تقسیم کے بارے میں جو اس اقوام متحدہ کی قرارداد ہے کہ دو ملک ہونے چاہیے, وہ اسی کو تسلیم کر لیتے ہیں. لہذا بعض ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں, آمد و رفت ہے. جیسا کہ ہمارے تجزیہ نگار ساتھی نے کہا, میں تو یہ کہوں گا کہ اگر وہ فلسطین کے حامی ہوتے یہ ممالک تو وہ تحریک مزاحمت کو کمزور نہ کرتے. کون سے عرب ممالک جو ہیں انہوں نے بتائیے کہ اس شام کے سوا کون سی عرب فوج ہے جس نے اسرائیل کے لیے خطرات پیدا کیے ہوں؟ اسرائیل کے تو صرف سعودی عرب نے تو اپنی پوری طاقت لگا دی ہے کہ ایک مصنوعی بحران کھڑا کر کے شام کی فوج کو کمزور کر دیا جائے. اور لبنان کے خلاف, حزب اللہ لبنان کے خلاف بھی انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی, حالانکہ حزب اللہ لبنان میں اسرائیل کے خلاف مورچہ زن ہے. اور میں ایک اور بات یہاں کہنا چاہوں گا کہ چاہے سعودی اعلان کریں یا نہیں نہ کریں کہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں یا نہیں, ایک بات پوری طرح سے عالمی سطح پر واضح ہے, اہداف و منافع اسرائیل اور امریکہ اور سعودی عرب کے جو مفادات ہیں وہ انتہائی قریب آ گئے ہیں, اور اس لحاظ سے سعودی عرب جو مزاحمت کو کمزور کرنے پر تلا ہوا ہے اور وہ اسرائیل کی حمایت میں آگے بڑھ رہا ہے, اس کے مفادات کی خاطر قدم اٹھا رہا ہے.
اعجاز احمد صاحب, آپ نے کہا کہ سعودی عرب کو اپنی سلامتی کا خطرہ ہے اور بحرین اور یمن اور علاقے میں جو صورتحال اس کے پیش نظر, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مصر میں مرسی کی حکومت جو آئی تو اس سے سعودی عرب کو کیا خطرہ لاحق ہوا, یا بحرین کے عوام نے دنیا کی دیگر ملکوں کی طرح سے اپنے لیے آزادی اور جمہوریت کا مطالبہ کیا؟ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں بھی جمہوری حکومت ہے, وہاں بھی لوگ آزادی چاہتے ہیں, وہاں بھی جمہوریت چاہتے ہیں. آزادی اور جمہوریت ہر انسان کا بنیادی حق ہے. یمن کے عوام آزادی چاہتے ہیں, جمہوریت چاہتے ہیں, اس سے سعودی عرب کا کیا؟ کیا یمن کے عوام نے کوئی پتھر مارا, بحرین کے عوام نے کوئی پتھر مارا, یا مصر میں محمد مرسی کی حکومت تھی اس سے کیا سعودی عرب کو کوئی نقصان ہو رہا تھا؟ کیوں جب مصر میں بغاوت ہوئی فوجی کو دیتا ہوا تو سعودی عرب نے سب سے پہلے جو ہے وہ فوجی کو دیتا کی حمایت کی, اور جو موجودہ صدر جنرل سیسی ان کے لیے جو ہے بڑی مالی امداد کا اعلان کیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہاں سے سعودی عرب کی سلامتی کو نقصان پہنچاتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عالم اسلام کا ایک لیڈر ہے, ایک لیڈر اگر ہے تو اسے کیا فلسطین پر ہونے والے ظلم کی زبانی مذمت نہیں کرنی چاہیے تھی؟
عجیبہ صاحب کا یہ استدلال بالکل درست ہے کہ اسے فلسطین پر ہونے والے مظالم کی نہ صرف زبانی بلکہ عملی مذمت بھی اس کی کرنی چاہیے، لیکن ہمیں ہم جب دنیا کے مختلف خطوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو وہاں جو زمینی حقائق ہوتے ہیں ان کا ادراک اور ان کا جائزہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سعودی عرب کی جو صورتحال ہے وہاں اس خطے میں شاید جمہوریت کا ابھی آنا ممکن نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت ہونی چاہیے، دنیا کے تمام ممالک میں جمہوریت ہونی چاہیے، اور جمہوریت یہ ایک راستہ ہے جو ان تمام ممالک کو مسائل سے نکالنے کی سکت رکھتا ہے، لیکن تمام ممالک کے جو زمینی حقائق ہیں ان پر ضرور ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جہاں تک آپ نے مصر کا اور مرسی کی حکومت کا آپ نے تذکرہ کیا، ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں جہاں بھی ایسی حکومتیں آتی ہیں جو اپنی ایک آنکھ سے دیکھنے کی روادار ہوتی ہیں، دوسری آنکھ کو استعمال نہیں کرتی یا دوسرے نقطہ نظر کو سننے پر بھی تیار نہیں ہوتی، تو ان ممالک میں جہاں جہاں اس طرح کے نظام آئے ہیں ان ممالک میں حتمی طور پر یہی ہوا ہے کہ وہ نظام یا لپیٹ دیے گئے ہیں عوام کے ذریعے یا فوج کے ذریعے لپیٹ دیے گئے ہیں۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اعتدال کا درس دیتا ہے اور اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کا کہا جاتا ہے۔ اس خطے میں ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ نئی قوتیں ابھر رہی ہیں، القاعدہ سے لے کر داعش تک مختلف قسم کے خطرات جو ہیں وہ عالم اسلام کو لاحق ہو رہے ہیں، وہ چاہے فوری طور پر وہ سعودی عرب کے لیے خطرہ نہ ہو، کوئی سعودی عرب پر حملہ نہ ہوا ہو، لیکن یہ جو نئے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو نئی تنظیمیں کھڑی ہو رہی ہیں، یہ کہیں نہ کہیں جا کر سعودی مفادات کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں یا سعودی عرب
اجازت میں بہت ہی کھل کے ایک سوال کرنا چاہوں گا، سعودی عرب کو اپنے عوام کے لیے خطرہ ہے یا جو وہاں کا جو حکمران خاندان ہے اس کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر جمہوریت پورے خطے میں آ جائے گی تو سعودی عرب کے عوام بھی جو ہے جمہوریت کی آواز بلند کریں گے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اسی لیے انہوں نے مصر میں جمہوریت کو ناکام بنایا یا بحرین اور یمن یا دیگر جگہوں پر جمہوریت کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟
دیکھیے یہ دو رائے ضرور ہو سکتی ہیں، کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ سعودی عرب کے لیے خطرہ ہے، اور جس طرح آپ نے یہ سوال کیا کہ شاید سعودی شاہی خاندان کے لیے خطرہ ہو، یہ دونوں چیزیں کہیں نہ کہیں حقیقت ضرور ہو سکتی ہیں، میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ سعودی عرب کے تحفظ کی ذمہ داری اس وقت سعودی شاہی خاندان پر ہے، سعودی عرب کے عوام اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی شاہی خاندان ان کے مفاد کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا، ان کے مفادات کو تحفظ نہیں دے رہا، ان کی بہتری کے لیے اقدامات نہیں کر رہا، تو سعودی عرب کے عوام کا یہ حق ہے کہ وہ کھڑے ہوں اور ان کے خلاف تحریک چلائیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ 70 کی دہائی کے آخر میں ایران میں انقلاب شروع ہوا تھا، وہ عوام کی لیڈر اس میں ضرور موجود تھے، لیکن وہ جو انقلاب آیا تھا ایران میں وہ بھی ایک عوام کی خواہش کے تحت آیا تھا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مصر میں جب اخوان المسلمون کی حکومت آئی تھی تو اس سے پہلے کتنی بڑی ایک تحریک چلی تھی، وہ تحریک جو تھی وہ منتج ہوئی تھی مرسی کی حکومت پر، لیکن پھر مرسی حکومت کے حوالے سے شکایات سامنے آنے لگیں اور پھر وہاں کی فوج اور اس کے درمیان ایک ٹکراؤ پیدا ہوا۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی حکومتی سطح پر بھی چاہے وہ کسی تنظیم کسی سیاسی جماعت کی حکومت ہو، اعتدال کا جو راستہ ہے جو ایران میں بھی اختیار کیا جاتا ہے، ایران نے اپنے کئی ایشوز پر دنیا کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، یہی وہ راستہ بہترین ہے اور اعتدال کا ہی ایک راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سعودی عرب کو جمہوریت کی ضرورت ہے تو وہ سعودی عرب کے عوام کی طرف سے اس کی آواز اٹھنی چاہیے، سعودی عرب کے عوام کی طرف سے فی الحال اب تک کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، کوئی اس طرح کے سعودی عرب کے اندر مظاہرے نہیں ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ سعودی عرب کی جو حکومت اپنے لیے جن خطرات کا سمجھتی تھی کہ وہ خطرات اس کو لاحق ہیں، ان کا وہ ادراک کر رہی تھی، وہ خطرات درست سمت میں ان کی سوچ درست معلوم ہوتی ہے، جو پچھلے دو دھماکے ہوئے ہیں سعودی عرب میں، گو کہ اس میں بہت بڑے پیمانے پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن آگے جس طرح عید الفطر آنے والی ہے اور اس پر بہت سا زیادہ لوگ
بہت شکریہ میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں اجازہ
سے سعودی عرب عمرے کے لیے پہنچتے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے اس کے بعد حج کا فریضہ انجام دینے کے لیے لوگوں نے وہاں جانا ہے تو یہ وہ خطرات ہیں اگر وہ اگر اس وقت سعودی عرب میں کوئی بھی ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے تو یہ خطرات جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آئیں گے اور عالم اسلام کو زیادہ بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے جتنے ممالک ہیں ایران پاکستان سعودی عرب اور جتنے دیگر ممالک ہیں وہ مل بیٹھ کر ایک حکمت عملی اختیار کریں
جب بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے معزز مہمانوں سے یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چلتے ہیں اس وقت دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر جناب جلیل مہدی صاحب السلام علیکم جناب جلیل مہدی صاحب موضوع آپ کو معلوم ہے اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات ابھی ہمارے اسلام آباد میں مہمان کرے تھے کہ سعودی عرب کو شاید اس بات کی ضرورت ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کریں چونکہ اس کو اپنی سلامتی کا خطرہ ہے سلامتی کا خطرہ سعودی عرب کو کس اعتبار سے لاحق ہے اور کیا اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات اگر ہو جائیں گے تو کیا اپنی سلامتی کو یقینی بنا سکے گا اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیوں اس کو اپنی سلامتی کا خطرہ ہے کیا مصری عوام سے اس کو کوئی نقصان پہنچا تھا کیا بحرینی عوام اور یمنی عوام سے کوئی نقصان پہنچا تھا یا شام میں جو اس نے دہشت گردوں کی اتنی بڑی تعداد میں بھیجا ہے شام کی حکومت کو گرانے کے لیے شام کی حکومت سے اس کو کوئی نقصان پہنچا تھا اور آپ دیکھیں تو داعش کی جس طرح سے اسرائیل حمایت کر رہا ہے اپنے اسپتالوں میں علاج کر کے ان کو اسلحہ دے کہ اسی طریقے سے سعودی عرب داعش دہشت گرد گروہ کی جو ہے وہ مالی امداد کر رہا ہے اور امریکہ جو ہے اسلحہ جاتی حمایت کر رہا ہے تو اس طریقے سے جو تعلقات ہیں یہ تینوں تکون جو ہیں اس سے کیا نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کیا صرف سعودی عرب اپنی سلامتی کے لیے سب کچھ کر رہا ہے یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ عالم اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے اس سے یا عالم اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں اعجاز صاحب کے نقطۂ نظر سے ان کے تجزیے سے بالکل متفق نہیں ہوں انہیں نے مجھے گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کی جو فیکٹس ہیں فیکٹس آن دا گراؤنڈ اگر ہم صرف انہیں کو دیکھیں تو ہمیں اس بات کا بالکل ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں اس سے وہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ سب سے منفی رول جو اس علاقے میں اس ریجن میں مشرق وسطی میں ہے وہ سعودی عرب کا ہے جب ہم بات کرتے ہیں جو سعودی عرب اور اسرائیلی ریلیشنز کے بارے میں ہمیں جو ابھی واشنگٹن میں یہ میٹنگ ہوئی ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے میرے نزدیک اس سے زیادہ اہم جو ہے وہ میٹنگ تھی 2010 کی جو اردن میں ہوئی جو تب انٹیلیجنس چیف تھے سعودی عرب کے پرنس بندر بن سلطان اور جو موساد کے چیف تھے میئر دگان ان کے بیچ میں جو ملاقات ہوئی تھی اردن میں جس کو اسرائیل کے بڑے جو اخبارات ہیں جس میں ہارتس اور جیروسلم پوسٹ شامل ہیں انہوں نے اس کے بارے میں بڑی انویسٹیگیٹو رپورٹس شائع کی تھی تو 2010 جو ہے آپ کو یاد ہوگا وہی وہ سال ہے جس میں مشرق وسطی میں جو بحران کھڑے ہوئے ہیں خاص کر سیریا کا بحران اس میں سعودی عرب نے جو ہے انٹروین کیا اس میں جو ہے داعش وغیرہ کو بہت زیادہ اسلحہ اور پیسہ جو ہے فراہم کیا اور مصر میں اور یمن میں عراق میں جو ان کا جو منفی رول ہے وہ سب کے وہ اب پس پردہ نہیں اور جو انہوں نے اب مفادات کی بات کی قومی مفادات نیشنل سیکیورٹی کی بات کی یمن میں جو ہے ایک تحریک جمہوری تحریک تھی جو انصار اللہ کی قیادت میں تھی جو 2011 سے شروع ہوئی بحر عرب کے حوالے سے پھر منصور ہادی وہاں پہ آئے اس کے بعد منصور ہادی نے جو لوگوں سے عوام سے جو وعدے کیے تھے ان میں کسی کوئی وعدہ نہیں نبھایا اس کے بعد انصار اللہ کی پھر سے وہ جمہوری تحریک شروع ہوئی اور سعودی عرب نے جو سیریا میں یا بحرین میں, خاص کر سیریا میں اور ایجپٹ میں جو بالواسطہ انڈائریکٹلی جو انٹروین کیا تھا, یہاں پہ تو ڈائریکٹ ملٹری انٹروینشن کیا. اور میں اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں کہ وہ ان کی نیشنل سیکورٹی کے لیے ایک اہم جو ہے ضروری چیز ہے. میں آپ سے متفق ہوں کہ یہ جو آل سعود ہیں, جو سعودی فیملی ہے, رائل فیملی, یہ ان کے اپنے انٹرسٹ کو اور اپنی جو ان کی انسیکیورٹی ہے, خاص کر جو جمہوری اقدار ہیں جو ایرانی انقلاب کے بعد اس جو خطے میں جو ان کی جو جڑ پکڑ رہے ہیں, ان کے خلاف جو ہیں ان کا ایک کھلا ایک جو ہے جارحیت ہے, ان کی ایگریشن. اور یہ جو اسرائیلی عرب ریلیشنز ہیں, یہ 1973 کے بعد ہی امریکہ کی کوششوں سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ دونوں سعودی عرب اور اسرائیل جو ہیں اسٹریٹجک لیول پہ جو ہیں ان کے گول سیم ہیں, ان کے اہداف سیم ہیں, اور امریکہ نے جو کوششیں کی ہیں ایک طریقے سے آپ کہہ لیں کہ اب یہ اس کا ثمر ہے جو ابھی یہ میٹنگز ہوئی ہیں. اور بندر بن سلطان اور میر داغان کے بیچ میں تو 2010 کے بعد ہی میٹنگز ہوئی ہیں. اور ابھی جو میٹنگز ہیں, اب انہوں نے کیا کیا ہے سعودی عرب نے, اب یہ پبلکلی انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے, یہ اٹ واز اونلی ٹائم کہ کبھی بھی یہ ڈکلیئر کر سکتے تھے. تو میرے نزدیک جو اسٹریٹجک ریئلٹی ہے مشرق وسطیٰ کی, اس میں سعودی عرب اور اسرائیل کے جو گولز ہیں, جو اہداف ہیں, وہ ایک ہی ہیں. پہلا گول جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور اسلامی جمہوری ایران کے جو اقدار ہیں, ان کے جو اس کی جو فکر ہے جس کی علاقائی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی پذیرائی ہو رہی ہے, اس کو کچلنے کی کوشش, اس کو روکنے کی کوشش, اس کو تھامنے کی کوشش. یاد رہے کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں, یہ 5+1 اور ایران کے درمیان جو نیوکلیئر اگریمنٹ کے دونوں خلاف ہے, اس کی خلاف ورزی انہوں نے اوپنلی کی. اور دوسرا جو ان کا ہدف ہے, جو دونوں اسرائیل کا بھی ہدف ہے اور سعودی عرب کا بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جو بھی جمہوری اقدار ہیں اور جمہوری تحریکیں ہیں, چاہے وہ مصر میں ہو, سیریا میں ہو, عراق میں ہو یا یمن میں ہو, کہیں پہ بھی مشرق وسطی میں, اس کو کچلنا, اس کو ختم کرنا. کیونکہ ایک تو اسرائیلی انٹرسٹ کے خلاف ہے, کیونکہ اس سے
اگلا سوال بھی آپ سے کرنا چاہوں گا جو ہے جلیل مہدی صاحب, اگلا سوال بھی آپ سے کرنا چاہوں گا, وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے, 2.5-3 منٹ کا. آپ نے ابھی ایٹمی مذاکرات کی بات کی ایران کے, ابھی جو امریکہ میں اسرائیل اور سعودی عرب کے حکام کی جو ملاقات ہوئی, تو اس کے ضمن میں یہ بات کہی گئی کہ ان دونوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ان کا مشترکہ دشمن جو ہے وہ ایران ہے. ظاہر ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ اسرائیل کھل کے کہہ رہا ہے, اس کے وزیر جنگ نے ابھی چند ہفتے قبل اعتراف کیا کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے یا ضرورت پڑنے پر ایٹم بم کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اسحاق رابین عہد اولمرٹ ہے جو سابق وزیر اعظم رہ چکے, انہوں نے بھی اعتراف کیا تھا, یعنی اسرائیل کے پاس ایٹم بم ہے وہ سعودی عرب کے لیے خطرہ نہیں ہے, اور ایران کا پروگرام جو ہے وہ تائید شدہ ہے آئی اے ای کی طرف سے, وہ جو ہے وہ سعودی عرب کے لیے کیسے خطرہ بن سکتا ہے, اور کیسے یہ دونوں جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ایران ان دونوں کا مشترکہ جو ہے وہ دشمن ہے, اور دونوں کے لیے ایران جو ہے مشترکہ خطرہ ہے.
دیکھیے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا, اس کو ہم ایک ایسے نہیں سمجھ سکتے کہ آپ مسلمان ملکوں کا ایک لیڈر بنا کے پیش کریں, تو اس سے وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئے گی. دیکھیے, خطرہ ان کے لیے ایران نہیں ہے. ایرانی انقلاب کے بعد جو حکومت وہاں پہ آئی اور جو فکر و نظر ان کے پاس ہے, جس کی پذیرائی ہو رہی ہے وہاں علاقائی سطح پر, تو وہ اسرائیل کے لیے بھی خطرہ ہے اور سعودی عرب کے لیے بھی خطرہ ہے, کیونکہ اس سے جو جمہوری تحریکیں وجود میں آئی ہیں اس خطے میں, وہ بہت ہی بڑا خطرہ ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا, اسرائیل کے لیے بھی اور سعودی عرب کے لیے بھی. اور اس اعلان کے بعد, اس کھلم کھلا اعلان کے بعد, یہ کہنا کہ سعودی عرب جو ہے اپنی قومی سلامتی کے لیے کر رہا ہے, تو میرے نزدیک جو وہ قابل قبول نہیں ہے. اور یہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, ان کو بالکل نگلیکٹ کرنا ہے. میرے نزدیک جو ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے ریلیشنز 1973 کے جو آئل کرائسس ہے اس کے بعد ہی صحیح ہونا شروع ہوئے ہیں, اور 2008-2009 جو سعودی عرب جو اسرائیل کا جو ایگریشن ہوا غازہ پر اور لبنان پر, اور ابھی جو حماس کے خلاف 2014 میں جو انہوں نے آپریشن کیا ہے, جس میں سعودی عرب نے بالکل خاموشی اختیار کی ہے, تو اب سب کے سامنے جو مشرق وسطی کے جو ماہرین ہیں ان کے سامنے بھی اور عام لوگوں کے سامنے بھی یہ بالکل آیا ہے کہ سعودی عرب جو دشمن ہے وہ جمہوریت کا ہے, اسلامی.
بہت شکریہ جلیل مجید صاحب, وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہرحال اس وقت جو عملی اقدامات ہیں سعودی عرب کے, وہ ظاہر ہے کہ اسرائیل کے بالکل ہم آہنگ ہیں, اور اسرائیل کے ساتھ اگر کوئی بھی ہم آہنگی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا نقصان سب سے بڑھ کر جو پہنچے گا وہ عالم اسلام کو. تو بہرحال یہ ایک لمحہ فکریہ ہے عالم اسلام کے لیے بھی اور سعودی عرب کے لیے بھی کہ کیوں وہ سعودی حکام جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اس طرح سے عالم اسلام کے مفادات کے خلاف ہم آہنگ ہیں, اور جس کی صورتحال آج یمن, بحرین اور دیگر علاقوں میں اور خاص طور پر فلسطین میں دیکھی جا رہی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.